السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
حالت جنگ میں ہے. غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا سینٹ میں خطاب. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سال 2014 میں پاکستان دنیا میں صحافیوں کے لیے سب سے ہلاکت خیز ملک رہا. بین الاقوامی تنظیم کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
کشمیر کی سرحد پر بھارتی اور پاکستانی فوجی پھر لڑ پڑے. چناب رینجرز کے 2 اور بارڈر سیکورٹی فورس کا 1 سپاہی ہلاک. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، وسطی یمن میں خود کش بم حملے میں کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فلپائن میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 53 افراد ہلاک ہو گئے. اور امریکہ نے سلامتی کونسل کے اس مسودہ قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں فلسطینی مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حکومت کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں تقریر کر رہے تھے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے جس سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان یکجہتی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ یکجہتی میں کسی بھی طرح کی درار قومی نقصان کے مترادف ہوگی. پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بدھ کو پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے اس جذبے کا اظہار کیا تھا کہ ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے آگے بڑھے.
ہم حالت جنگ میں ہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں. اور جناب چیئرمین، کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ پھول جیسے معصوم بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے؟ کیا یہ غیر معمولی حالات نہیں کہ 150 کے لگ بھگ معصوم بچے اپنی کتابوں، کاپیوں اور بستوں سمیت خون میں نہلا دیے جائیں؟
وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ مثالی اتفاق راہی سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے.
ہمارا اتحاد و اتفاق ہی دہشت گردوں کے لیے پیغام ہے کہ اب پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کو اپنی جنگ سمجھ کر میدان میں نکل آئی ہے. اگر خدا نخواستہ اتحاد و اتفاق کی اس فصیل میں کوئی لکیر پڑ گئی تو یہ قومی نقصان ہوگا.
انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کے قیام سے متعلق قانون سازی کا عمل جلد مکمل ہوگا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سنگین نوعیت کے جرائم کے کئی ایسے مقدمات ہیں جن پر 15-20 سالوں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ مسلح گروہوں کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں.
اب پاکستان میں کسی مسلح جتھے کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کوئی گروہ طاقت کے زور پر اپنے نظریات مسلط نہیں کر سکے گا. کالعدم تنظیمیں اب اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کالعدم سمجھیں. انہیں کسی بھی شکل میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
16 دسمبر کو پشاور کے اسکول پر طالبان کے مولک حملے کے بعد سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ایک طویل اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف 20 نکاتی قومی لائے عمل کی منظوری دی گئی تھی، جس میں فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کا قیام بھی شامل تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد سے ہی محمد اشتیاق نے یہ بھی رپورٹ دی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے پاک افغان تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملک دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار افغان پارلیمنٹ کے 18 رکنی وفد سے ملاقات کے دوران کیا.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کابل دونوں ہی پرعزم ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. بدھ کو افغان پارلیمان کے 18 رکنی وفد نے وزیر اعظم نواز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی. یہ وفد ایک غیر سرکاری تنظیم کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جہاں دونوں ملکوں کے اراکین پارلیمنٹ نے ایک دوسرے سے قریبی تعاون بڑھانے سمیت علاقائی امور پر تفصیلی مشاورت کی. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق بعد ازاں بدھ کی سپہر وزیر اعظم نواز شریف نے افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کی. افغان اراکین پارلیمان کے وفد سے ملاقات کے بعد جاری ہونے والے سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دونوں ملک خطے کو پرامن اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور ڈھانچے کو توڑ دیا ہے. افغان وفد نے حال ہی میں پشاور کے ایک اسکول پر ہونے والے مولک حملے کی مذمت کی. وفد کا کہنا تھا کہ امن دونوں ملکوں کے بہترین مفاد میں ہے اور دیر پا امن کے لیے افغانستان پاکستان کے عزم کو اہم سمجھتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے پارلیمانی وفود کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا اعتراف کرتے ہوئے سرحد کی دونوں جانب ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کی گئی. افغان وفد سے ملاقات کرنے والے پاکستانی اراکین پارلیمان میں شامل سینیٹر افرا سیاب خٹک نے دو روزہ اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دونوں جانب کے قانون سازوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مقاصد کے حصول کے لیے سیکیورٹی اداروں میں قریبی تعاون پر زور دیا.
پاکستانیوں نے بھی اپنی خدشات کا اظہار کیا, افغانوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا اور دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہاں پہ فضل اللہ کو نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ حقانی کو نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل دونوں طرف کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ کہیں گے کہ اس طرف انگلی رکھیں گے اور اپنی طرف گریبان میں نہیں جائیں گے ہم کیسے اچھے تعلقات بنائیں گے. تو دونوں طرف نے خدشات کا اظہار کیا اور حکومت پر زور دیا ہے کہ ایک دوسرے کے خدشات کو دور کریں.
پاکستان کی حکومت اور عسکری قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں افغانستان سے قریبی تعاون کیا جائے گا. پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل کا ہنگامی دورہ کر کے سلامتی سے متعلق امور پر قریبی تعاون بڑھانے کے لیے افغان صدر اشرف غنی اور وہاں کی عسکری قیادت سے ملاقات کی تھی, جبکہ اس کے بعد گزشتہ ہفتے افغانستان کی فوج کے سربراہ جنرل شیر محمد کریمی اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پاکستانی سرحد کے قریب کلادم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کے خلاف افغان فورسز کی کاروائیوں کو سراہتے ہوئے افغانستان اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے کمانڈروں کو یقین دہانی کروائی کہ پاکستانی فوج بھی دہشت گردوں کے خلاف مربوط کاروائیوں اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے میں ان سے بھرپور تعاون کرے گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پروگرام آج کے موضوع میں ڈیفنس یونیورسٹی سے ریسرچر اور تجزیہ کار بینش سلطان افغانستان کی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ سن 2014 میں انتخابی عمل کے ساتھ ہونے والی تبدیلی کے نتیجے میں صورتحال بہتر ہوگی اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بھی ایک نیا موڑ آئے گا. بینش سلطان نے یہ گفتگو بہجت چلانی سے کی.
2014 جو ہے ایک ایسا سال تھا جس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہر کنٹری میں دنیا کے ریجنز میں ہوتی رہی ہیں, لیکن میرے لیے اگر میں اس ریجن کی بات کروں تو افغانستان کے حوالے سے بہت سی سیئر میں امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ایونٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں, جو کہ جن کا امپیکٹ میں سمجھتی ہوں نہ صرف افغانستان کے لیے تھا بلکہ جو ریجنل کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, بلکہ پرٹیکولرلی پاکستان اور جو یہاں پہ باقی فورسز موجود ہیں جس طرح کے جن کے سٹیکس ہیں اس ریجن میں ان کے لیے بھی یہ بہت سگنیفیکنٹ یہ تھا. سب سے بڑا فرسٹلی جو میں کہتی ہوں وہ سگنیفیکنٹ کیوں تھا, کیونکہ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز جب ہوئے ہیں تو ایک بہت ہی ڈیموکریٹک پروسیس ہمارے سامنے آیا اور ہم جیسا چاہتے تھے چلیں جس طرح سے بھی آیا, جو الیکٹورل پروسیس ہوا اس کو بہت سے تھریٹس بھی تھے, تو ایک پازیٹیو چیز جو ہے فرسٹلی میں کہتی ہوں یہی تھی کہ الیکشنز جو ہوئے ہیں ان کا رزلٹ آیا ہے اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو گورنمنٹ جو ہے افغانستان میں ہمارے سامنے آتی ہے, یہ تو ایک بہت پازیٹیو چیز تھی. افغانستان آف کورس اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا ریجنل کنٹریز کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے کے لیے, کیونکہ اس کے اوپر سارے ریجنل کنٹریز کی اکنامک کنیکٹیویٹی کے لیے افغانستان کی اسٹیبلٹی کی ڈیپینڈنسی ہے اس وقت, یہ تو کوئی پازیٹیو چیز کی بات. دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سے کنسرنز بھی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے طالبان کے حوالے سے کہ ان کا کیا رول ہوگا ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو جو بھی آیا ہے, ان کا کیا ہو سکتا ہے. سیناریوز لوگ پیش کرتے ہیں کہ جی سول وار ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے, تھوڑے فیکشنز جو ہیں وہ ایمرج کر سکتے ہیں, فورن وار لارڈز جو ہیں اگر وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں سوسائٹی میں تو وہ کس طرح سے لے آتے ہیں, یا تھوڑی بہت نگیٹیوٹی جو ہے یہ بھی پائی جاتی ہے دوسری جانب اس پازیٹیوٹی کے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سال جو تھا پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کے ساتھ ساتھ ایک بیچ کا راستہ بھی تھا افغانستان کے لیے, اور میں آؤں اگر پاکستان کی طرف تو ہم یہی چاہتے ہیں, پاکستان یہی چاہتا ہے. یہاں پہ بھی ایک وار سچویشن جو ہے فاٹا ریجن میں, آپ کو پتہ ہے, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہوں, پورے سال میں یہ دیکھتی آئی ہوں کہ یہ پاکستان کی وار نہیں تھی, صرف یہ اس ریجن کی وار ہے جو کہ ہمارے جو پاکستان کی آرمی لڑ رہی ہے اور اس ریجن کا فائدہ ہوگا اس وار سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا پاکستان کی طرف سے جو اٹھایا گیا فاٹا ریجن میں. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز جو پاکستان اگر دیکھتا ہے تو پاکستان یہی شاید چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے جو افیئرز ہیں دکھایا جائے کہ ان کے انٹرنل افیئرز میں پاکستان ایسا نہ لگے کہ وہ انٹرفیئر کر رہا ہے یا اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اتنے لنکیجز ہیں اور سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا, ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی انسٹیبلٹی یا فیکشن جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئے, چاہے کسی بھی طرف سے. یہی چاہیں گے کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ افغانستان میں اگر ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آئی ہے تو پاکستان کے اندر جو مرجنگ فیکشنز یا انسٹیبلٹی کے آ سکتے تھے اس کا امپیکٹ جو ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سال بڑا امپورٹنٹ تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 2014 کے بعد جب یو ایس فورسز کے وہ آہستہ آہستہ یہاں سے نکلتے گئے ہیں, اسپیشل فورسز وہاں پہ موجود رہیں گی, تو جو افغانستان نیشنل آرمی ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایمرج کرے گی ایز اے اسٹرانگ ہولڈ. تو ان اے نٹ شیل اگر میں کہوں ان ساری باتوں کو رکھ کے کہ افغانستان کے لیے 2014 جو تھا ایک بہت امپورٹنٹ سال تھا, پازیٹیوٹی اس کے اندر زیادہ تھی, نگیٹیوٹیز بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ جو ہے ریجنل کنٹریز چاہتی ہیں کہ افغانستان کی طرف سے یا کسی اور کنٹری کی طرف سے ریجن کے اوپر انسٹیبلٹی کا امپیکٹ کم سے کم ہو. 2015 میں تو تھوڑی سی آپٹومسٹک رہتی ہوں کہ ہمیشہ رہنا بھی چاہوں گی کہ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو یہ آیا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے افغانستان کے لیے بھی اچھا ہو, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو, اور ان ٹرن پورے ریجن کے لیے بھی اچھا.
بینش بہت بہت شکریہ آپ کا. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
متنازع کشمیر کی سرحد پر چھوٹے اور خودکار ہتھیاروں کی فائرنگ سے دو پاکستانی اور ایک بھارتی سرحدی محافظ ہلاک, جبکہ ایک بھارتی سپاہی زخمی ہوا ہے. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
متنازع سی کشمیر میں پاک بھارت سرحد پر جو نئی دہلی میں انٹرنیشنل بارڈر اور اسلام آباد میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے, بدھ کو اس وقت جنگ کا سما پیدا ہوا جب دونوں ملکوں کے سرحدی حفاظتی دستوں کے درمیان ہلکے اور خودکار ہتھیاروں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان کے چناب رینجرز کے دو اور بھارت کے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کا ایک سپاہی ہلاک ہو گئے, جبکہ اس واقعے میں بی ایس ایف کا ایک سپاہی شدید طور پر زخمی ہوا ہے. طرفین نے ایک دوسرے پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ شروع کرنے کا الزام عائد کیا ہے. سیالکوٹ میں چناب رینجرز کے ایک ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری پر پیش آئے فائرنگ کے حالیہ واقعات سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے بدھ کو مقامی کمانڈروں کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے ایک فلیگ میٹنگ منعقد ہونے والی تھی, لیکن ترجمان کے بقول اسے سبوتاج کرنے کے لیے بی ایس ایف نے رینجرز کے ٹھکانوں اور اگلی چوکیوں کو ہلکے اور خودکار ہتھیاروں سے ہدف بنانا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں نائک ریاض شاکر اور لانس نائک صفدر شدید طور پر زخمی ہو گئے. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں سپاہی بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے اور ان کی میتیں لاہور پہنچا دی گئی ہیں. ادھر جموں میں بی ایس ایف کے انسپیکٹر جنرل راکیش شرما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پنجاب رینجرز نے بلا کسی اشتعال کے اس کی یعنی بی ایس ایف کی گشتی پارٹی پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں انسپیکٹر شری رام گوریا موقع پر ہلاک اور اس کا ایک ساتھی شدید طور پر زخمی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ بھارتی کشمیر کے سامبا سیکٹر میں پیش آیا. انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران چناب یا پنجاب رینجرز کی طرف سے کی گئی فائر بندی کے سمجھوتے کی یہ دوسری اور ایک ہفتے کے دوران ساتویں خلاف ورزی تھی. آئی جی شرما نے اس امر کی تصدیق کی کہ بی ایس ایف اور چناب رینجرز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ نہ صرف سامبا کے اس علاقے میں بلکہ بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری کے سامبا اور کٹھوا اضلاع کے بعض دوسرے مقامات پر بھی آخری اطلاعات آنے تک جاری تھا. ادھر نئی دہلی میں بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بھارتی حفاظتی دستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان کے بقول رکے نہ بلکہ پاکستانی فائرنگ کا جواب دوہری طاقت استعمال کر کے دیں. انہوں نے کہا ان کے اپنے الفاظ میں, جب بھی پاکستان کی طرف سے فائرنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزیاں ہوں بھارتی حفاظتی دستے رکے نہ بلکہ مناسب جواب دے کر اپنا رد عمل دکھائیں, اور اگر بھارتی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے جاتے ہیں تو ان میں ملوث دہشت گردوں کا کام تمام کر دیا جائے. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس مال بردار بحری جہاز سے 4 تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں جو بحر ایڈریاٹک پر پایا گیا تھا. اس بے سمت جہاز میں کم از کم 900 افراد سوار تھے. مالدووا کے جھنڈے والا یہ جہاز بلو اسکائی ایم جنوبی اٹلی کی بندرگاہ گیلی پولی پر پہنچا, جہاں ہنگامی حالات سے نمٹنے والوں اور اطالوی ریڈ کراس کے کارکنوں نے فوری طور پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں. بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر تارکین وطن شامی پناہ گزین ہیں. اٹلی کے بحریہ نے منگل کو دیر گئے اس جہاز کو کنٹرول میں لے لیا تھا جب اس کے عملے نے جہاز کو بند کر دیا اور یہ ساحل کے ساتھ ٹکرا گیا تھا. اس سے پہلے اس جہاز کی اس وقت نشاندہی ہوئی تھی جب اس نے یونانی جزیرے کارفو سے ہنگامی پیغام بھیجا تھا. وسط یمن میں خود کش بم حملے میں کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب شہر اب کے ثقافتی مرکز میں بدھ کے روز عید میلاد النبی کی ایک تقریب ہو رہی تھی اور شیعہ حوثی باغیوں کا اجتماع تھا. صوبائی گورنر بھی زخمی ہونے والوں میں شامل تھے. کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. امریکہ اور آسٹریلیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطینی ریاست کے لیے پیش کی گئی ایک قرارداد کو مسترد کر دیا ہے. قرارداد میں اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں سے واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا. تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے فلسطینی ریاست کے بارے میں ایک قرارداد کو مسترد کر دیا. اس قرارداد میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مقبوضہ علاقوں سے واپس ہو جائے. امریکہ کے ویٹو کے بغیر بھی یہ قرارداد ایک ووٹ کی کمی سے مسترد ہو جاتی, کیونکہ کونسل کے 15 ارکان میں سے درکار 9 ووٹوں میں ایک ووٹ پھر بھی کم تھا. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاور نے ویٹو کے حق کو استعمال کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کا قیام کڑے انتخاب اور مصالحتی اقدام سے ہی ممکن ہو سکتا ہے, اور اس قرارداد سے دونوں فریقوں کو دو مملکتی حل کے قریب نہیں لایا جا سکتا تھا.
We voted against this resolution not because we are indifferent to the daily hardships.
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتا پاور کہتی ہیں کہ ہم نے اس قرارداد کی مخالفت میں اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہم فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو روزمرہ کی بنیاد پر لاحق سلامتی کے خطرے اور دشواریوں سے بے نیاز ہیں, بلکہ یہ ووٹ اس لیے دیا گیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکلات اس وقت تک کم نہیں ہوں گی اور یہ خطرے اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک دونوں فریق مذاکرات کے ذریعے کوئی جامع تصفیہ نہیں کر لیتے. اقوام متحدہ میں ایک فلسطینی نمائندے ریاض منصور نے کونسل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی. فلسطینی نمائندے ریاض منصور کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل ایک مرتبہ پھر اپنے منشور کے مطابق فرائض ادا کرنے میں ناکام رہی اور ان بحرانوں کا حل نہیں دے سکی جو اس کی اپنی قراردادوں کے مطابق ایک پرامن اور دیر پا حل کے لیے بامانی انداز میں کار فرما ہو سکے. اس قرارداد کے تحت اسرائیل کو مغربی کنارے اور غزہ میں 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس جانے کے لیے 2017 کے اختتام تک کا وقت دیا گیا تھا. قرارداد میں اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا گیا تھا کہ وہ ایک سال کے اندر اندر امن سمجھوتا بھی طے کریں. فرانسیسی خبر رساں ادارے نے حماس کے ایک ترجمان کے حوالے سے فلسطینی صدر محمود عباس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے لیے دباؤ یک طرفہ فیصلہ تھا اور انہوں نے فلسطین میں فیصلہ سازی کے عمل کو یرغمال بنا رکھا ہے. اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو نے بدھ کے روز دیے جانے والے ووٹ کو سراہتے ہوئے امریکہ, آسٹریلیا, رواندا اور نائجیریا کا شکریہ ادا کیا. امریکہ اور آسٹریلیا نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا تھا, جبکہ رواندا اور نائجیریا ان 5 ملکوں میں شامل تھے جنہوں نے ووٹ دینے سے اجتناب کیا. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
حالیہ مطالعاتی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ افریقہ کا ایک چھوٹا اور بہت کم معروف ملک برونڈی کرے ارض پر سب سے زیادہ بھوک والا علاقہ ہے. جنگ، غربت اور آبادی کے بے پناہ دباؤ کے باعث اس کی دو تہائی آبادی خوراک کی شدید قلت کا شکار ہے، جس سے لوگوں کی جسمانی اور پیشہ ورانہ افزائش متاثر ہو رہی ہے، جبکہ وہاں کے محدود وسائل کے لیے بڑھتی ہوئی مانگ سے برونڈی کے استحکام کو سنگین مسائل درپیش ہیں۔ انگوزی سے وائس آف امریکہ کی ہینا میکنیش کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
برونڈی کے شمالی صوبے نگوزی میں بہت سے پہاڑی سلسلوں کے قریب کارکنوں کی قطاریں اس علاقے میں، جسے دنیا کا سب سے زیادہ بھوک سے متاثرہ خیال کیا گیا ہے، زرخیز زمینوں کی کھدائی اور اس میں پودے لگا رہے ہیں تاکہ انہیں ناکارہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کا خوراک کا عالمی ادارہ اس وقت 5,700 مقامی کاشتکاروں کو اپنی زمینوں پر برسوں تک مشقت کے باوجود بھوک مٹانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد انہیں کیش برائے املاک اسکیم کے تحت دوسروں کی زمینوں پر کام کرنے کے لیے ادائیگیاں کر رہا ہے۔ 50 سالہ میتھیس بکورو جیسے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں $1.25 کی جو اجرت ملتی ہے، وہ اس خود ساختہ غلامی کے مقابلے میں ایک نعمت ہے جو وہ اپنی گزر اوقات کے لیے کیا کرتے تھے اور پھر بھی بھوکے رہتے تھے۔ بکورو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جو بدترین مزدوری کی تھی، وہ کسی دوسرے کی زمین پر کاشتکاری تھی جس کا انہیں 12 سینٹ یومیہ معاوضہ ملتا تھا۔ اس رقم سے وہ صرف شکر کندیوں کی ایک چھوٹی ٹوکری خرید سکتے تھے، جس سے ان کے کنبے کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ خوراک کی قلت پر نظر رکھنے والے ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت خوراک اور غربت کے مسائل پر 79 ملکوں پر کیے گئے جائزوں میں برونڈی کو اس درجہ بندی میں سب سے نیچے رکھا گیا ہے۔ سن 2005 میں ختم ہونے والی 12 سالہ خانہ جنگی کے نتیجے میں بیشتر زرخیز زمینوں پر طویل عرصے تک کاشتکاری نہیں ہو سکی، یا انہیں بوائی کے لیے دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکا، جبکہ آبادی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے خوراک کی پیداوار پر دباؤ بڑھ چکا ہے۔ بکورو اور بہت سے دوسرے لوگ جو اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس سے ٹین ایجرز دکھائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کئی برسوں کی جلاوطنی کے بعد بنجر زمین پر کاشتکاری کے لیے گھر لوٹے ہیں اور ان کے پاس زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ ایک امدادی ادارے کرسچین چیریٹی ورلڈ ویژن کے زرعی رابطہ کار جان ڈومینک مسمبوکو کہتے ہیں کہ پروجیکٹ پر کام کے لیے آنے والے لوگوں کے چہروں پر بھوک اور غربت کی علامتیں بہت واضح ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بھوک ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کافی خوراک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں سے ایسا لگتا ہے کہ ان میں خون کا قطرہ تک نہیں ہے، اور جیسے وہ تقریباً سوکھ چکے ہیں۔ ایک قریبی کلینک میں بلکتے ہوئے شیرخوار اور چڑچڑے بچے اور لاغر مائیں بینچوں پر قطاروں میں بیٹھی ہیں۔ ان میں سے کچھ ماؤں کے بچوں کا پہلے ہی عالمی ادارہ خوراک کے اس پروگرام میں اندراج ہو چکا ہے جو وزن کی شدید کمی میں مبتلا بچوں اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے ہے۔ ایک خاتون پیسکلین مینانی کا ایک 6 سالہ بیٹا اس پروگرام میں شامل ہے، لیکن وہ اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ جاننے کے لیے یہاں آئی ہیں کہ آیا اسے سپلیمنٹس مل سکتے ہیں، تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کا یہ بچہ جسے وہ اپنا دودھ پلاتی ہے شدید بھوک کا شکار نہ ہو۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ مینانی اپنے قد اور وزن کی پیمائش کے لحاظ سے اتنی زیادہ دبلی نہیں ہے کہ اسے یہ سپلیمنٹس مل سکیں، کیونکہ اس علاقے میں خوراک کی امداد کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کا شمار بھوک کی درمیانی سطح کے اکثریتی لوگوں اور ہسپتال میں علاج حاصل کرنے والے بھوک کی ایک شدید سطح کے 10% افراد کے درمیان کیا جاتا ہے۔ مینانی وہی ایک بہت عام سی کہانی سناتی ہیں کہ اس کے پاس کاشت کے لیے زمین نہیں ہے، اور یہ کہ اس سال ایک بیماری نے ان کی سبز پھلیوں اور کساوا کی فصل کو اجاڑ دیا ہے۔ اب اس کی واحد امید آلووں کی ایک چھوٹی سی کھیتی ہے، اور ایک ایسے علاقے میں جہاں مسلسل بھوکے پیٹ رہنے والوں کے ذہنوں میں بھوک کے سوا کوئی اور خیال نہ آتا ہو، اس کی واحد خواہش یہ ہے کہ اس کی فصل اتنی اچھی ہو جائے کہ اسے اور اس کے بچوں کو دن میں ایک بار کھانا میسر آ سکے۔ فنانی کہتی ہیں کہ اس کے ذہن سے خوراک کا خیال نہیں نکلتا اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اکثر اسے کچھ نہیں ملتا اور وہ اچھا محسوس نہیں کرتی اور وہ صرف پانی ہی پی لیتی ہے یا بھوکی رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس یہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے. عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خوراک کی فراہمی اور زرعی پروگراموں کی مدد سے ملک بھر میں غذائیت کی قلت کی سطح 58% سے کم ہو کر 49% پر آ گئی ہے اور یہ کہ برونڈی کی حکومت بھوک کے خاتمے کی شدید خواہش رکھتی ہے. لیکن ایک ایسے ملک میں بھوک کے خلاف جنگ جیتنا ابھی بہت دور کی بات ہے جہاں اراضی سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چند میٹر کی زرخیز زمین پر ہونے والے تنازع مہلک تر ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
سے پی کے تک سن 2014 کی 10 کامیاب فلمیں. تفصیلات فکر و فن میں. سن 2014 کا اختتام ہو رہا ہے. گو کہ بزنس کے حوالے سے یہ سال بالی ووڈ کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود کچھ فلمیں میگا ہٹ ثابت ہوئیں جنہوں نے باکس آفس کو بری طرح فلاپ ہونے سے بچا لیا. ان میں سب سے پہلا نمبر ہے ہیپی نیو ایئر کا. بالی ووڈ کی سپر ڈائریکٹر فرح خان کی فلم ہیپی نیو ایئر دسمبر کے وسط تک سال کی سب سے زیادہ ہٹ فلم ثابت ہوئی. شاہ رخ خان, دیپیکا پاڈوکون اور ابھیشیک بچن فلم کی کاسٹ میں شامل تھے. نقادوں نے تو ہیپی نیو ایئر کو پسند نہیں کیا لیکن دنیا بھر میں فلم 300 کروڑ سے بھی زیادہ کا بزنس کرنے میں کامیاب رہی. یہی نہیں بلکہ یہ فلم سب سے زیادہ اسٹار ڈسٹ ایوارڈز حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی. فرح خان کو بہترین ڈائریکٹر, شاہ رخ خان کو بہترین اداکار اور دیپیکا پاڈوکون کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں, سمجھ میں نہیں.
کک.
وہ ہے لاجواب تیرے جلوے ہزاروں, میرا بھی پتا ہے میں نہ مانوں کبھی ہار, تیری میری دنیا میں بے حساب پیار.
سلمان خان کی فلم کک باکس آفس کے لیے بھی زبردست کک ثابت ہوئی جس نے ریلیز کے 4 دنوں میں 100 کروڑ روپے کمائے. فرانس, جرمنی, مراکش اور مالدیپ سمیت 42 ملکوں میں ریلیز کی جانے والی کک کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی زبردست پذیرائی ملی اور گیتوں کو بھی بہت پسند کیا گیا. فلم میں سلمان کے علاوہ نواز الدین صدیقی اور رندیپ ہدا نے اہم کردار نبھائے. بینگ بینگ. ریتک روشن اور کیٹرینہ کیف کی ایکشن فلم بینگ بینگ خوبصورت لوکیشن پر پکچرائز کی گئی ایک مکمل تفریحی فلم ثابت ہوئی جس کے دنیا بھر کے باکس آفس کلیکشنز 298 کروڑ رہے. سنگھم ریٹرنز. اجے دیوگن اور کرینہ کپور کی یہ فلم بھی ہٹ رہی. فلم نے ریلیز کے ابتدائی 4 دنوں ہی میں 100 کروڑ کا بزنس کیا جبکہ فلم کا میوزک فلم کی ریلیز سے قبل ہی ہٹ ہو گیا تھا. اس رپورٹ کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی.
ہمارے ساتھی وسیم صدیقی کی کراچی سے بھیجی گئی رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پاکستان میں سابق صدر پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے میں ملوث ایک اور ملزم کو پشاور کی ایک جیل میں پھانسی دے دی گئی، جس کے بعد حالیہ دنوں میں سزائے موت پانے والے افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر 11 سال قبل ناکام قاتلانہ حملے میں ملوث مجرم نیاز محمد کو بدھ کی صبح پشاور کے سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی. نیاز محمد پاکستانی فضائیہ کا سابق اہلکار تھا اور ایک فوجی عدالت نے اسے دیگر 6 مجرموں سمیت سزائے موت سنائی تھی. ان میں سے ایک عدنان رشید 2012 میں طالبان شدت پسندوں کی بنو جیل پر حملے میں فرار ہو گیا تھا، جسے بعد میں زخمی حالت میں پکڑ لیا گیا. اس مقدمے میں ایک اور مجرم اسلام الدین شیخ عرف عبدالسلام صدیقی کو اگست 2005 میں پھانسی دے دی گئی تھی. ان مجرموں کو 14 دسمبر 2003 کو راولپنڈی میں جنڈا چیچی پل پر پرویز مشرف کے قافلے کو بم حملے سے نشانہ بنانے کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا. نیاز محمد ہری پور کی جیل میں قید تھا، جہاں اس کی اپنے رشتہ داروں سے آخری ملاقات کروائی گئی اور منگل کو رات دیر گئے اسے پشاور جیل منتقل کیا گیا اور بدھ کی صبح 6:40 پر اسے پھانسی دے دی گئی. اس موقع پر جیل کے اندر اور باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. رواں ماہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے بعد حکومت نے پھانسیوں پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی، جس کے بعد اب تک 7 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. پاکستان میں 2008 سے سزائے موت پر عمل درآمد معطل چلا آ رہا تھا، لیکن وزیراعظم کی طرف سے رواں ماہ اس پابندی کو ختم کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن وزیراعظم سمیت حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ قانون کے مطابق دہشت گردی کی جرم میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد انسدادی دہشت گردی کے لیے کی جانے والی فیصلہ کن کاروائیوں کا حصہ ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پولیس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالاکنڈ کے پہاڑی علاقے میں عسکریت پسندوں نے ان 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے جو لاپتہ ہو گئے تھے. اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع سوات اور بونیر کے درمیان ایک پہاڑی علاقے سے بدھ کو پولیس کے 3 اہلکاروں کی لاشیں ملی ہیں. ضلع بونیر کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس غلام احد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایلم نامی پہاڑی علاقے میں منگل کو مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا. ان کے بقول اس کارروائی میں 20 اہلکاروں نے حصہ لیا، لیکن دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران 4 پولیس اہلکار لاپتہ ہو گئے تھے، جن میں سے 3 کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی، جبکہ علاقائی تھانے کے انسپیکٹر شدید زخمی حالت میں ملے، جنہیں پشاور منتقل کر دیا گیا. سوات اور بونیر کے درمیان پہاڑی علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں ضلع بونیر میں نامعلوم افراد نے انسداد پولیو کے رضاکاروں کی سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. سوات سمیت مالاکنڈ ڈویژن کے اضلاع میں پاکستانی فوج نے 2009 میں طالبان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا تھا. علاقے سے دہشت گردوں کے قبضے کو جلد ہی ختم کر کے حکومت کی عملداری بحال کر دی گئی، لیکن بعض علاقوں میں اب بھی شر پسند عناصر روپوش ہیں. حالیہ مہینوں میں سوات اور دیگر ملحقہ علاقوں میں تشدد کے واقعات، خصوصاً مقامی امن کمیٹیوں کے ارکان اور پولیس اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملوں کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے. محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹس کی ایک حالیہ رپورٹ میں سن 2014 کو صحافیوں کے لیے مہلک ترین سال قرار دیا گیا ہے. اس سال پاکستان میں بھی 14 صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی ادائیگی کے دوران ہلاک کیا گیا. اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی.
صحافیوں کی ایک بڑی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق سن 2014 میں دنیا بھر میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھا گیا اور سب سے زیادہ صحافی پاکستان میں مارے گئے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی آئی ایف جے کی طرف سے جاری کردہ سالانہ فہرست کے مطابق یہ ہلاکتیں شام، عراق اور یوکرین میں جاری لڑائیوں، جبکہ پاکستان اور افغانستان میں شدت پسندی کا شاخسانہ ہیں۔ تنظیم کے مطابق اس سال پاکستان میں 14 صحافی مارے گئے، جبکہ فہرست میں شام 12 ہلاکتوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ افغانستان اور فلسطین میں 9-9 صحافی ہلاک ہوئے، جبکہ 8-8 عراق اور یوکرین میں مارے گئے۔ اس سال دنیا بھر میں ٹارگیٹڈ کلنگ، پرتشدد واقعات اور بم دھماکوں میں 118 صحافی ہلاک ہوئے، جبکہ پچھلے برس یہ تعداد 105 تھی۔ تنظیم کے مطابق اس تعداد کے علاوہ 17 صحافی دیگر حادثات اور قدرتی آفات میں اپنے کام کے دوران ہلاک ہوئے۔ آئی ایف جے نے ان اعداد و شمار کو سلامتی سے متعلق سنگین صورتحال کا غماز قرار دیتے ہوئے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کریں۔ تنظیم کی رپورٹ میں شام اور عراق میں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی طرف سے متعدد صحافیوں بشمول امریکی صحافی جیمز فولے اور سٹیون سکاٹلوف کا سر قلم کیے جانے کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ ادھر پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یعنی پی ایف یو جے نے بھی سال 2014 کو پاکستانی صحافیوں کے لیے حالیہ برسوں کا بدترین سال قرار دیا۔ ایک بیان میں تنظیم کا کہنا تھا کہ رواں سال صحافیوں اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے کام کے دوران دفتروں اور گاڑیوں میں بھی نشانہ بنایا گیا، اور صحافیوں کے خلاف تشدد کی حالیہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پی ایف یو جے کے مطابق اس سال 8 صحافی، جبکہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے دیگر 6 افراد کو ہلاک کیا گیا، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ پی ایف یو جے کے سابق صدر اور سینئر صحافی پرویز شوکت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ صحافیوں کے تحفظ میں جہاں حکومتی کارکردگی کی افادیت دکھائی نہیں دیتی، وہیں میڈیا ہاؤسز کے مالکان بھی اپنے نمائندوں کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں کرتے، جو کہ ایک افسوسناک امر ہے۔
پروٹیکشن ہے وہ مالکان کو دینی چاہیے۔ مالکان کا یہ کام ہے کہ وہ کیمرہ دے کے رپورٹرز کو، کیمرہ مین کو بھیج دیتے ہیں، کنفلکٹ ایریا میں بھیجتے ہیں، بم بلاسٹ کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی فوٹیج لے، مر جائے تو اس کی قسمت اور بچ جائے تو اس کی قسمت۔ تو یہ ایکچولی پروٹیکشن تو مالکان کا ڈومین ہے، اور سیکنڈ اس کا حکومت کا ڈومین ہے۔
حکومتی عہدیدار صحافیوں کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہتے آئے ہیں کہ صحافیوں کو کام کے لیے محفوظ اور موافق ماحول فراہم کیا جائے گا، اور صحافیوں کے قتل میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے بھی مؤثر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لندن میں مقیم اسٹریٹجک تجزیہ کار شمع جنیجو نے سن 2014 میں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات اور 16 دسمبر کو طالب علموں کی جارحانہ ہلاکتوں کے تناظر میں تجزیہ کیا ہے۔ شمع جنیجو کے مطابق دہشت گردی کے اس ہولناک واقعے نے پوری قوم کو متحد کر دیا ہے۔ وہ پروگرام آج کے موضوع میں بہجت جیلانی سے گفتگو کر رہی تھیں۔
بہجت، میں 2014 کو پاکستان کی تاریخ میں مکمل تبدیلی کا سال سمجھتی ہوں، کیونکہ اگر ہم جنوری سے دسمبر تک کا انالیسس لیں، ایک کوئک انالیسس لیں، تو یہ طالبان سے مذاکرات سے سال شروع ہوا تھا، جو کہ پولیٹیکل ایک بہت بڑا ٹرموائل آیا بیچ میں کہ مذاکرات جائز ہیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ضرب عضب شروع ہوا جس میں انارمس کامیابیاں ہوئی پاک فوج کو۔ پھر ایک پولیٹیکل بہت بڑا ایک ہمیں سیناریو دیکھنے میں ملا، جس میں 4 مہینے کے مکمل دھرنے تھے، تبدیلی پر وہ تھے، لیکن وہ سال جا کر اینڈ ہوا ہے ایک مکمل، ایک بہت بڑا ثانیہ جو کہ ہماری تاریخ میں ہوا 16 دسمبر کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیڈی ٹرائل کورس کی ایک مکمل جو کنسنسس ہے، پورا پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں، اور پہلی بار میں نے اپنے ایک سوچ میں نے دیکھی ہے، یا ایک میں نے ان کا بیہیویئر دیکھا ہے پورے پولیٹیشنز کا، کہ 11 گھنٹے میں نے ان کو کبھی نہیں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کیونکہ 2007 میں جو جمہوریت کے لیے بی بی صاحبہ اور نواز شریف کے مذاکرات ہوتے تھے، وہ بھی اتنا لمبا اجلاس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا ہے کہ ایک اسپیڈی ٹرائل کورس ہوں پاکستان میں، جو کہ مکمل طور پر کرش کریں ٹی ٹی پی کو، طالبان کو، جتنے بھی ایول عناصر ہیں جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں یا ان کو مدد کر رہے ہیں۔ تو اس بات کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ جو سال 2014 ایک گزرا ہے ایک قومی ثانیہ کے بعد سے، اور بہت زیادہ ایونٹس کے بعد سے، وہ جا کر ایک اس جگہ پر پہنچا ہے جو کہ ایک غیر معمولی ہماری ملک کی تاریخ میں واقعہ ہے، کہ ہم ایک مکمل
چاہے چاہیں یا نہ چاہیں, چاہے ہم اس سوچ کے رائٹ ونگ کے ہیں, ہم لیفٹ ونگ کے ہیں, لیکن ہم اس پیج پر اکٹھے ہیں کہ اب یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ کسی اور ملک کی جنگ نہیں ہے, یہ ہماری جنگ ہے, ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں, ہماری ایک پوری نسل کو سلاٹر کیا گیا, برے طریقے سے مساکر کیا گیا, جس کی آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں کوئی ایسی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی, پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے. اور جس کے بعد یہ تھا کہ سارے لوگ جو کہ ان سے مذاکرات کو بھی وہاں کہتے تھے, یا یہ کہتے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, یا یہ کہتے تھے کہ کرش ٹی ٹی پی, یا جس قسم کی بھی سوچ کے تھے, وہ اس بات پر آ کر متفق ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی کے عناصر سے اور ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک کر کے, مکمل پاک کر کے, اور ان دہشت گردوں کا صفایا کر کے ایک ایسے پیج پر جانا ہے جہاں سے ہم ایک پراسپیرس پاکستان کا خواب دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور 2014 کو میں اس وجہ سے ایک بہت بڑا سال کنسیڈر کرتا ہوں کہ فائنلی ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں جو کہ ناؤ اور نیور والی بات ہے. جس طرح ہم نے 9/11 کے بعد امریکی قوم کو تبدیل ہوتے دیکھا, یا جس طرح ہم نے دوسری قوموں کا ہسٹری میں پڑھا ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہ قوم کا پورا سیناریو چینج ہو جاتا ہے, تو بی بی کی شہادت کے بعد بھی ہم جس پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکے تھے, وہ ان 142 بچوں کی شہادت نے ہمیں اس جگہ پر ہمیں آ کر کھڑا کیا ہے, جس پر ہم اور دوسرے لوگ ایک عرصے سے کہتے آ رہے تھے کہ نہیں, یہ ہماری جنگ ہے اور ہمیں پاکستان کو دہشت گردی سے جب تک ہم صاف نہیں کریں گے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا.
بہت بہت شکریہ شمع.
ایئر ایشیا کی ایئر بس A300 کی تباہی کے بعد ملبے میں سے لاشوں کی تلاش کا کام بدھ کو بھی جاری رہا. یہ جہاز سنگاپور جاتے ہوئے بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. ابھی تک 7 لاشیں بازیاب ہوئی ہیں اور حکام کا خیال ہے کہ وہ جہاز کے مرکزی حصے میں تھیں. ان میں سے 2 لاشوں کو انڈونیشیا کے شہر سورابایا پہنچا دیا گیا ہے, جہاں ان کا تفتیشی جائزہ لیا جائے گا. بینکاک سے وائس آف امریکہ کے لیے رون کاربن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
گہرے بادلوں اور بارش کی وجہ سے انڈونیشیا کے امدادی کارکنوں کو ایئر ایشیا کی لاپتہ ہونے والی پرواز 8501 کے ملبے کی تلاش کا کام ختم کرنا پڑا. یہ جہاز شدید برساتی طوفانوں کی وجہ سے اتوار کے روز بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. ایئر ایشیا ایئر بس A300 میں مسافر اور عملے کے 162 افراد سوار تھے, اور یہ جہاز انڈونیشیا کے مقام سورابایا سے 2 گھنٹے کی پرواز پر سنگاپور کے لیے روانہ ہوا تھا. جہاز پر سوار بیشتر افراد دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ نئے سال کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے. انڈونیشیا کے پائلٹ نے طوفانوں سے بچنے کے لیے پرواز کے نئے راستے کی درخواست کی تھی, جس کے بعد طیارے کا رابطہ راڈار سے منقطع ہو گیا. جہاز کو زیادہ بلندی پر جانے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت علاقے میں فضائی ٹریفک موجود تھی. جہاز پر سوار مسافروں کے رشتہ داروں کو امید تھی کہ ملبے سے لاشوں کی بازیابی کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا, جس کے بعد وسطی کلیمنتھن میں پنکلان بن میں شناخت کا تکلیف دہ مرحلہ شروع ہوگا. انڈونیشیا میں تلاش اور امدادی کاروائیاں کرنے والے قومی ادارے کے سربراہ بام بانگ سولویسٹیو نے کہا کہ خراب موسم کی وجہ سے بازیابی کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. سولویسٹیو نے بتایا کہ بازیاب کی گئی ایک لاش لائف جیکٹ میں ملی, دوسری چیزوں میں جہاز کا ایک باہر نکلنے کے لیے دروازہ اور ایک سوٹ کیس شامل ہے. انڈونیشیا کے ٹیلی ویژن نے بدھ کے روز پنکلان میں حادثے کا شکار ہونے والے ایک مسافر کی شناخت کے لیے کی جانے والی تیاریاں دکھائیں, جس میں ہسپتال کا طبی عملہ شناخت کے عمل کے لیے تیار ہے. اس المیہ کے نتیجے میں ایشیائی بحر الکاہل علاقے کے ملکوں کی طرف سے امداد کی پیشکش ہوئی. متعدد ملکوں نے انڈونیشیا کو اس سلسلے میں مدد دینے کی پیشکش کی ہے, ان میں سنگاپور, ملیشیا, آسٹریلیا, چین, جنوبی کوریا اور امریکہ شامل ہے. اگرچہ ابتدائی چھان بین میں شدید برساتی موسم کو جہاز کی تباہی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, لیکن انڈونیشیا میں ٹرانسپورٹ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ معمول کے ضابطوں کے مطابق تمام مسافروں کے پس منظر کی چھان بین بھی کی جا رہی ہے. ایئر ایشیا کے چیف ایگزیکٹو ٹونی فرنینڈس نے 2001 میں کم کرائے والی اس ایئر سروس کا آغاز کیا تھا, جو اب ایشیا میں 170 جہازوں کے ساتھ کلیدی ایئر سروس بن چکی ہے, اور فلپائن, تھائی لینڈ اور انڈونیشیا اور کمپنی کے مرکز ملیشیا کے لیے پروازیں کرتی ہے. کم کراؤں والے ہوا بازی کے شعبے کو اس خطے میں اقتصادی ترقی اور آمدن میں ہونے والے اضافے سے تقویت ملی ہے. ایئر ایشیا کی شیئر پرائس میں پرواز 8501 کی تباہی کے بعد گراوٹ تو ہوئی، لیکن کوالالمپور میں قائم ہانگ لیونگ انویسٹمنٹ بینک کے ایک تجزیہ کار ڈینیل وانگ کہتے ہیں کہ ایئر ایشیا پر درمیانے درجے کے اقتصادی اثرات ابھی غیر یقینی ہیں۔ تجزیہ کار ڈینیل وانگ کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ایئر ایشیا پر کچھ اثر تو مرتب ہوا ہے، لیکن بالآخر علاقائی سفر کے لیے اس کا انحصار صارف کی طرف سے اخراجات اور کراؤں کے متحمل ہونے کی قوت پر ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں سفر کرنے والا ایک بڑا طبقہ درمیانی اور کم آمدن والا ہے، اور ایسی آمدن کے ساتھ لوگوں کے پاس اور کوئی متبادل نہیں کہ وہ کم کرایہ والی اس سروس کو استعمال کریں۔ ایشیا میں ہوا بازی کے اعتبار سے 2014 المناک اور سیاہ سال ثابت ہوا۔ 2014 میں ملیشیا ایئر لائنس کی پرواز MH370 مارچ میں لاپتہ ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس میں عملے اور مسافروں سمیت 239 افراد سوار تھے، جبکہ ملیشیا کی ایئر لائنز فلائٹ 17 جولائی میں مشرقی یوکرین میں تباہ ہوئی، جس میں 298 جانوں کا ضیاع ہوا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
روس میں روبل کی قیمت میں انتہائی گراوٹ ہوئی ہے، جس سے پہلے حکومت کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ نومبر میں معیشت میں کمی ہوئی ہے۔ 5 برسوں میں پہلی مرتبہ یہ گراوٹ دیکھی گئی۔ اسد حسن کی رپورٹ وائس آف امریکہ کے مل ایڈگر نے تیار کی ہے۔
مشکلات سے دوچار روس کی کرنسی کی قدر میں ہفتے میں دوبارہ تنزلی آئی ہے۔ قبل ازیں حکومت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کی معیشت کو نومبر میں سکڑاؤ کا سامنا تھا۔ گزشتہ 5 برسوں میں اس طرح کی تنزلی پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہے۔ روس کی حکومت نے حال ہی میں اپنے بینکوں کو مستحکم کرنے اور تنزلی پر مائل روبل کی قدر میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا تھا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کو آئندہ سال اقتصادی بحران کا سامنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے لیے مل آرسیگا کی رپورٹ کے مطابق روس کے لیے اقتصادی مواقع بہت معدوم ہو گئے ہیں۔ ملک کی کرنسی کی قدر میں اس سال نصف حد تک کمی آئی ہے، اور بینکوں میں نقدی بھی کم سطح پر ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جسے بہتر ہونے سے پہلے ایک مرتبہ خراب تر ہونا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ماہر معاشیات اوری دادوش کے، جو کارنیگی انڈومنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کو آئندہ سال معاشی بحران کا سامنا ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ بحران بہت شدید نوعیت کا ہوگا، اور بلا شبہ اس وقت یہاں اعتماد کا بحران ہے۔ سرمایہ کار پہلے ہی ملک سے $100 بلین کا سرمایہ روس سے نکال چکے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لندن میں مقیم ایڈیٹر اور تجزیہ کار منظر وسیم نے پروگرام آج کے موضوع میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کے جاری رجحان اور دنیا بھر میں اس کے اثرات کا تجزیہ کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں رپورٹ۔
2014 میں یوں تو کئی بڑے واقعات ہوئے، لیکن ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ مجھے نظر آیا وہ یہ کہ آئل کی پرائسز ایک دم سے سلائڈ کرنا شروع کر دیں، اور اس حد تک گری کہ 130 کے قریب آئل کی جو پرائز تھی یا 100 سے اوپر جو چل رہی تھی وہ ایک دم سے گر کے 60 کے اوپر آ گئی۔ دیٹ مینس کہ 50% پرائز ریڈیوس ہو گئی۔ جو پرائز اتنی ریڈیوس ہوئی ہے اس کے بہت ہی زیادہ ایفیکٹ ہوں گے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور آگے کیا ہوگا، ان تینوں چیزوں کے اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو سب سے پہلے ریزنز میں اگر ہم آتے ہیں تو ریزنز جو ملٹیپل بنتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں ایک طرف اوپیک ہے اور ایک طرف نان اوپیک ہے۔ اوپیک جو ہے وہ نان اوپیک کنٹریز کو اس وقت ایکیوز کر رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور وہ انہوں نے پروڈکشن آؤٹ آف کنٹرول کر دی ہے، جس کی وجہ سے پرائسز سلائڈ کرنا شروع کی ہیں۔ لیکن انٹرنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوپیک نے بھی یہ ریفیوز کیا، پرائسز نیچے فال ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے پروڈکشن کو کٹ نہیں کیا اور پروڈکشن کو ویسے ہی رکھا۔ اس کے ملٹیپل ریزنز کہتے ہیں، کیونکہ جو اوپیک کے اندر ہم دیکھتے ہیں انٹرنلی تو سعودی عرب جو تھا وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم پروڈکشن کم نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پرائسز جو ہیں وہ مزید فال کرتی جا رہی ہیں۔ کا افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ سرٹن اگر ہم زونز کے اندر دیکھتے ہیں تو اکنامک زونز جو بنتے ہیں، رشیا ہے، گلف کارپوریشن کونسل کے جو ریجن ہے، فار ایسٹ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، نارتھ امریکہ ہے اور افریقہ ہے، سب سے زیادہ افیکٹ جو پڑا ہے وہ رشیا کو پڑا ہے۔ جو ہم نے دیکھا کہ روبل کی قیمت جو کہ 2011 کے اندر 30 روبل کا $1 آتا تھا، وہ 53 پہ پہنچ گیا، جو کہ 53 بھی امپروو ہوا، اس سے پیچھے گر گیا تھا، 55 تک چلا گیا تھا۔ ود ریزلٹ کہ رشین اکانومی ایک نوز ڈائیو لے رہی ہے، اور وہاں سے پیسہ کا فلو بالکل ہی باہر جانا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے ڈالر جو تھے وہ خریدنے شروع کر دیے، اور مزید ان کی قیمت جو تھی روبل کی نیچے گر گئی۔ آئل پرائز کے فال کرنے سے رشیا اور ایران اور وینزویلا اور اس طرح کے چند اور ملک جو ہیں ان کو بہت افیکٹ پڑا، کیونکہ ان کی اکانومی ساری ڈیپینڈ ہی آئل پہ کرتی تھی۔ لیکن اس کا افیکٹ یہ اگر پرولونگ رہا اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ ایک اسپائرل افیکٹ بن گیا. ان کی اکانومیز کی وجہ سے اور ملکوں کی اکانومیز جو ہیں اور ریجنز کی اکانومی کو افیکٹ پڑنا شروع ہو گیا. اس میں رشیا کے اندر کار سیل ہوتی تھیں وہ جرمنی اور فرانس سے خریدی جاتی تھیں بہت سی گاڑیاں, وہ ان کی سیل بند ہو گئی. سیل بند ہونے کی وجہ سے جرمنی کے پاس ہو جاتی تھی انکم, ان کی انکم کو افیکٹ ہوا اور الٹیمیٹلی اس کا ایک ریپل افیکٹ ہر جگہ پہ یورپ میں بھی آنا شروع ہو جائے گا. اس طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے, کیونکہ اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دو تین طریقے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پھر ڈیولپ کنٹریز ہیں جو کہ ریلائی کرتے ہیں آئل کے اوپر, ان کو تو آئل کی قیمت کم ہونے سے بہتر رہا, اور جو پروڈیوس کرتے ہیں جس طرح فار ایسٹ کے کنٹریز ہیں جو کہ آئل کے اوپر بہت زیادہ ریلائنٹ نہیں ہیں لیکن آئل کی پرائز کم ہونے سے ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو ان کی پروڈکشن بڑھ جائے گی, جس کی وجہ سے ایک گلٹ سا آ جائے گا اور ڈالر اور اس طرح اس کی قیمت تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں تو ان کو اس کا اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن ساؤتھ امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو برازیل ہو گیا اور وینزویلا ہو گیا, یہ لوگ جو تھے جو آئل کے اوپر ریلائی کرتے تھے ان کی اکانومیز کو افیکٹ ہوگا, جس کی وجہ سے پورا ساؤتھ امریکہ کا ریجن جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گا. نارتھ امریکہ کے اندر امریکہ کی ان کی اکانومی جو ہے ریکوری کے اندر ہے اور اگر آئل کی پرائز کم ہوتی ہے تو ان کو اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ ملتا ہے. اب جو کہتے ہیں کہ پرائسز کم ہوئی ہیں ان میں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ فریکنگ اور شیل آئل جو ہیں ان کی وجہ سے, اور پلس لیبیا کا جو آئل تھا اس کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اتنی جلدی ریکور کر لے گا اور پروڈکشن فل شروع ہو جائے گی, اس کی وجہ سے ورلڈ کے اندر ایک آئل تھوڑا سا زیادہ آ گیا جس کی وجہ سے پرائسز نیچے جانی شروع ہوئی, ایک یہ ریزن بھی کہا جاتا ہے. نیٹ ریزلٹ یہ ہوا کہ رشیا کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہے, لیکن اوور آل ورلڈ کی اکانومی کو فرق پڑے گا کیونکہ آئل پرائز کم ہوں گی تو یہ جو پیسہ ہے وہ جس طرح کہ امریکہ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو انہوں نے ود ڈرا کرنا ہے, انٹرسٹ ریٹ اوپر کرنا ہے, اس کو فل اپ کرنے کے لیے یورپ کے پاس ابھی کچھ ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اگر وہ جو ایک ویکیوم سا بنے گا فائنینشیل اس کو فل اپ کیسے کریں گے. تو یہ آل اوور دا افیکٹ پوری دنیا کی اکانومی کو نا ایک تھوڑا سا آل دو کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پازیٹیولی اوپر جائے گی تھوڑی سی پروڈکشن جی ڈی پی پوری دنیا کی, لیکن جو بہت سے جو ارننگ کنٹریز تھے جو کہ اکانومک انجن تھے ان کو اس کا نیگیٹو افیکٹ بھی پڑ سکتا ہے کافی زیادہ. سب سے زیادہ دنیا میں میرے خیال میں 2014 میں ڈینجرس سچویشن ہوئی ہے وہ آئل کی پرائز اتنی اسٹیپلی اور اتنی جلدی شارٹ پیریڈ کے اندر نیچے گرنے سے ہوئی ہے, اور ہوپ فلی کہ اگر یہ سینٹی پریویل کرتی ہے پوری دنیا میں کہ اس کو نارمل ایک لیول کے اوپر لے کر آئیں, اگر ایسا نہیں ہوگا اور اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ریشن کی طرف سے کہ یہ پنش کی کرنے کے لیے رشیا کو اور ایران کو اور فینزویلا کو کیا جا رہا ہے, اگر ایسی سچویشن ہے اور اگر وہ کنٹینیو رکھتے ہیں کیونکہ سعودی اکانومی شاید افورڈ کر سکے ٹو سسٹین اٹ فار اندر 6 منتھ, لیکن میرا نہیں خیال کہ دنیا کی اکانومی اس کو سسٹین کر سکے گی اور اس صورت میں کافی زیادہ مشکل کریٹ ہو جائے گی.
بہت بہت شکریہ.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس سال کے اوائل میں روس کی جانب سے کرائمیا کے انضمام اور اس پر قبضے کے بعد امریکہ نے جزیرہ نما کرائمیا پر اقتصادی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا تھا. کرائمیا اور مشرقی یوکرین کے علیحدگی پسند لیڈروں پر اضافی پابندیاں روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے عائد کی گئی تھیں, اور ان اقدامات میں صدر اوباما نے یورپ کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیاں کی ہیں. جن افراد اور گروپوں کے خلاف یہ کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں نائٹ وولز موٹر سائیکل گینگ کے علاوہ اور بھی کئی گروپ شامل ہیں جو علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں خاص طور سے صدر اوباما نے ایک انتظامی حکم نامے پر بھی دستخط کیے ہیں جس کے تحت کرائمیا میں نئی سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ تجارت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ وہاں کی نام نہاد قیادت کے ساتھ کام کرنے اور ان کی حمایت کرنے والے گروپوں اور افراد کے اثاثوں پر پابندی اور انہیں منجمد کر دیا گیا ہے. امریکہ نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت کرنے والے 24 افراد اور گروپوں کا امریکہ میں داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا ہے. ان لوگوں کے امریکہ اور امریکہ کے دائرہ اختیار علاقوں میں تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں. صدر اوباما نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ اس انتظامی حکم نامے کا مقصد ان امریکی کارپوریشنوں کو واضح رہنمائی مہیا کرنا ہے جو ان علاقوں میں کاروبار کرتی ہیں, اور اس امر کا اعادہ کرنا ہے کہ امریکہ روس کی قبضہ آوری اور کرائمیا کا انضمام تسلیم نہیں کرے گا. روس کی معیشت کو ملک سے سرمایہ کے نکلنے اور روسی کرنسی کی قدر گرنے کا سامنا ہے۔ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں، اقتصادی بد انتظامی، مغرب کی جانب سے مربوط پابندیاں اور مشرقی یوکرین میں فوجی مداخلت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تنہائی، ان تمام حالات نے روس کے معاشی حالات کو مزید ابتر بنا دیا ہے۔ امریکہ روس پر ایک بار پھر زور دیتا ہے کہ وہ کرائمیا پر اپنے قبضے کو ختم کر دے اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی حمایت ختم کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ منسک سمجھوتے میں کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں اور یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین میں ہونے والے واقعات کے خلاف اپنے بین الاقوامی رد عمل کا اظہار جاری رکھے گا اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یوکرین میں جمہوری اصلاحات کی بھی حمایت کرے گا۔ کرائمیا سمیت یوکرین کے سلسلے میں روس کے اقدامات اس بات کا تعین کریں گے کہ پابندیوں کو ہٹا لیا جائے یا اس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کر دی جائیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ دنیا کے کسی حصے میں 2014 کا سال آخری گھڑیاں گن رہا ہے اور کہیں مکمل غروب ہو کر 2015 کا سال دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نیو ایئر کی خصوصی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں امریکہ کی ہر ریاست میں نئے سال کی تقریبات مختلف انداز میں منائی جاتی ہیں، مگر آتش بازی ایک ایسی روایت ہے جو پوری دنیا کی طرح یہاں بھی نئے سال کی تقریبات کا ناگزیر حصہ ہے۔ امریکہ کے بہت سے شہروں میں نئے سال کے آغاز پر کئی اسپیشل ڈیلز آفر کی جاتی ہیں، مثلاً ڈنر اور پارٹیز، جبکہ موسیقی، کانسرٹس، ڈانس اور آرٹ کی نمائش کا اہتمام قابل ذکر ہے۔ نیو ایئر کی شام بلیک ٹائی ایونٹ بھی ہوتا ہے۔ اس پارٹی میں لوگ کالے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، خواتین قیمتی اور فینسی ملبوسات پہنتی ہیں، جبکہ مرد حضرات ڈریس پینٹ اور کوٹ پہن کر آتے ہیں۔ امریکہ میں سال نو کی سب سے بڑی تقریب نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہوتی ہے، جہاں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور گزرے سال کو الوداع کہتے ہوئے نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہر سال خصوصی آتش بازی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ٹائم اسکوائر میں رات 12 بجے سے پہلے آخری چند سیکنڈز کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور لوگ اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں لوگ نئے سال کا کس طرح خیر مقدم کریں گے، یعنی نئے سال کو کس طرح منائیں گے، آئیے سنتے ہیں۔ ہلری ہیوزمین کا تعلق جنوبی کیرولائنا سے ہے، وہ کہتی ہیں، میں اس شام نئے کپڑے پہن کر دوستوں کے ساتھ باہر جاتی ہوں، مگر میں ابھی پلان کر رہی ہوں کہ نیو ایئر کو کیسے مناؤں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ہوٹل بال روم یا بلیک ٹائی ایونٹ میں حصہ لوں۔ یونیورسٹی آف ورجینیا میں پڑھنے والے 21 سالہ طالب علم کہتے ہیں میں اس موقع پر کچھ زیادہ نہیں کرتا، مگر میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہوں اور ان کے ساتھ باہر کھانا کھاتا ہوں۔ جل لیو کا تعلق نیو میکسیکو سے ہے۔
Their family parties, their big open housey kind of parties with lots of
نیو ایئر کے موقع پر فیملی پارٹیز ہوتی ہیں جن میں انواع اقسام کی بیک کی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں اور گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے۔ 20 سالہ ملیحہ کا تعلق فلوریڈا سے ہے۔
I usually sleep in because we stay up late on New Year's Eve and
میں اس دن سونے کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ نیو ایئر کی شام ہم رات دیر گئے تک جاگتے رہتے ہیں۔ تو سامین، اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پلان کیا ہے، آپ نیو ایئر کو کیسے منائیں گے اور آپ کے نئے سال کا ریزولوشن کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی نہیں سوچا ہے تو جلدی سے سوچ لیجئے، اور میری طرف سے سال نو کی ڈھیروں مبارکباد۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
Happy New Year to you. Happy New Year to you.